الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وهو يتولى الصالحين اور وہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. سرپرست کس کو کہتے ہیں؟ سرپرست کسی کا وہ ہوتا ہے جو اس کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے. جہاں بھی جو بھی ضرورت پڑے وہ اس ضرورت کو پورا کر دے. سرپرست وہ ہوتا ہے جو جس کی وہ سرپرستی کرتا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے. اسی طرح سے سرپرست وہ ہوتا ہے کہ جس کی سرپرستی کی وہ ذمہ داری لیتا ہے تو اس کے نفع کی بھی ذمہ داری لیتا ہے اور اس کے نقصان کی بھی ذمہ داری لیتا ہے. یعنی اس کو نفع پہنچ رہا ہو یہ بھی اس کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور اگر اس نے کوئی نقصان کر دیا تو نقصان کی پیمنٹ بھی یہی کرتا ہے. اس کی بہترین مثال باپ کی ہوتی ہے کہ اگر بچہ گلی میں کھیلتے ہوئے کسی پڑوسی کا شیشہ توڑ دے تو بچے اس تو محلے والے یا وہ پڑوسی اس بچے سے اس شیشے کا تاوان نہیں لیتے، بلکہ اس کے باپ کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بچے نے ہمارا نقصان کر دیا. اور باپ یہ نہیں کہتا کہ نقصان میں نے تو نہیں کیا، نقصان تو میرے بیٹے نے کیا ہے، تو اس سے مانگو پیسے، بلکہ وہ اپنی جیب سے نکال کر کے پیسے ادا کرتا ہے. تو سرپرست جو ہوتا ہے وہ نفع کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے اور نقصان کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے. سرپرست کی موجودگی میں کوئی فکر اور پریشانی لمبے عرصے تک نہیں رہتی. ایک مختصر ٹائم کے لیے احیاناً تو فکر ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دائمی شکل اختیار نہیں کرتی، اس لیے کہ پیچھے کسی کی بیکنگ موجود ہوتی ہے. سرپرست کی بیکنگ انسان کے پاس موجود ہوتی ہے. اس کی مثال ہمارے حضرت ایک دیتے ہیں کہ کسی بچے سے اس کے دوست نے پوچھا کہ سنا ہے تم حج پہ جا رہے ہو. اس نے کہا جی میں حج پہ جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس حج پہ جانے کے لیے پیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں. اس نے کہا کہ تم نے حج کی اپلیکیشن بھر کر کے سبمٹ کرا دی ہے؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، میں نے کوئی اپلیکیشن سبمٹ نہیں کرائی. پھر اس کے دوست نے پوچھا کہ تم نے اپنا پاسپورٹ ویزا وغیرہ لگوا لیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا نہیں. پھر اس کے دوست نے پوچھا کہ کیا تم نے مناسک حج وغیرہ سیکھ لیے ہیں کہ تمہیں وہاں پہ جا کے کرنا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں. اس نے کہا کہ تم نے کیا ایئر پلین کی ٹکٹ خرید لی ہے؟ جاؤ گے کیسے؟ اس نے کہا نہیں. پھر آخر میں اس نے کہا کہ جب وہاں چلے بھی جاؤ گے تو وہاں جا کے رہو گے کدھر؟ کہاں کہاں تمہارا قیام ہوگا؟ تمہارا کھانا پینا کیسے ہوگا؟ کیا تم نے ان کا انتظام کر لیا ہے؟ تو بچے نے جواب دیا نہیں. تو پھر اس کے دوست نے حیران ہو کر کے پوچھا کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم کہہ رہے ہو تم حج پہ جاؤ گے، تو کیسے جاؤ گے تم حج پر؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں. اس کے اس ایک جملے نے تمام سوالوں کے جواب دے دیے کہ بھائی جب ابو ہیں تو پھر مجھے پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سارے کے سارے کام ابو کر رہے ہیں، تو میں تو بے فکر ہو کر کے بس ان کے ساتھ جا رہا ہوں، ان کی معیت میں جا رہا ہوں. تو یہ کہلاتی ہے سرپرست کی معیت، کہ جس کو سرپرست کی معیت حاصل ہو جائے تو پھر اس کے کام بنتے رہتے ہیں. اس کو چلنا پھر بھی پڑتا ہے، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے اس کے کام بن جائیں گے. سفر تو اس بچوں کو کرنا ہے، جا کر کے جو حالات پیش آئیں گے ان حالات سے اس کو گزرنا ہے، لیکن اس کے اوپر ایسی تلوار نہیں لٹک رہی ہوگی کہ اب کیسے ہوگا، اب کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا ہے، کیا پریشانی ہے، کیا اس قسم کی کیفیات سے یہ بچ گیا. کیونکہ یہ اپنے ابو کی معیت میں جا رہا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب کسی کی سرپرستی اپنے ذمے لے لیتے ہیں تو وہ اس قسم کے انجانے خوف سے بچ جاتا ہے, اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اسی دنیا کی زندگی میں وہ رہتا ہے, اسی دنیا کے حالات سے وہ گزر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے دل کی کیفیات بالکل مختلف ہوتی ہیں اس شخص کے دل کی کیفیات سے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی, اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف نیکوکاروں کی سرپرستی فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ان کی معیت میں بھی ہوتا ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے معیت میں ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ نصیب ہوتی ہے. جب یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی کے ہاتھ کو تھام لیتی ہے, جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی کے ہاتھ کو تھام لیتی ہے تو پھر اس کی کشتی ضرور بالضرور کنارے تک لگ جاتی ہے, پھر وہ ہر وقت ہچکولے نہیں طوفان کی کھاتی رہتی بلکہ وہ کشتی کنارے لگ جاتی ہے. تو یہ جو مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی سرپرستی کا مضمون, یہ صرف بڑے بڑے واقعات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ ہماری ذاتی زندگیوں میں بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے, کیونکہ ہم بھی اپنی ذاتی زندگیوں کے اندر ایسے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں, پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہر طرف سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم اس ماحول کے اندر کچھ کر نہیں سکتے. ایسا لگتا ہے کہ حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے, باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ہم ان حالات کا کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ حل جو ہوتا ہے وہ ایک بیرونی حل ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دے یا کوئی ان لوگوں کے خلاف ہمیں کوئی تدبیر سکھا دے جن لوگوں نے ہماری زندگی خراب کی ہوئی ہے, مشکل میں ڈالی ہوئی ہے, تاکہ ہمیں ان لوگوں سے نمٹنا آ جائے. تو ہم اس قسم کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر کسی کے پاس اصلاحی تعلق بھی بنا لیتے ہیں تو ان سے بھی بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کے ٹوٹکے عطا فرما دے, کوئی باتیں پڑھنے کو بتا دے, کوئی طریقے سکھا دے کہ ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں. لیکن ہماری نظر اپنی اصلاح کی طرف نہیں جاتی کہ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جائے گی, ہمیں اللہ تعالیٰ کی سرپرستی نصیب ہو جائے گی. ہم ایسا نہیں سوچتے. تو یہ حالات جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے اوپر آتے ہیں, مردوں کے اوپر بھی آتے ہیں اور عورتوں کے اوپر بھی آتے ہیں. مردوں کو عموماً جو پریشانی ہوتی ہے وہ رزق کی پریشانی ہوتی ہے کہ رزق جو ہے وہ بندھا ہوا نظر آتا ہے, کہیں نہ کہیں سے کوئی پریشانی, بات پوری نہیں ہو رہی ہوتی, پیسے پورے نہیں ہو رہے ہوتے, قرضوں کے اندر دبے ہوئے ہوتے ہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داری رزق کمانا رکھی ہے کہ اس کے اسباب اختیار کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے, اگرچہ کہ رزق تو اللہ ہی نے دینا ہوتا ہے لیکن اسباب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لگائی. تو اس وجہ سے مرد عموماً جو ہے وہ رزق کی پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے. لیکن عورتوں کے اندر پریشانیوں کی شکل تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے, خصوصاً وہ عورتیں جو کہ شادی شدہ ہوتی ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کے تحفظ والے ماحول سے نکل کر کے کسی غیر کے گھر میں چلی جاتی ہیں. تو اب اس غیر کے گھر کے اندر ان کو حالات سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ چونکہ اس غیر کے گھر کے رہ رہی ہوتی ہیں اور وہ اس گھر سے بھاگ نہیں سکتی, چھوڑ کر کے کہیں نکل نہیں سکتی, تو اس وجہ سے وہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے ان کو کہ جیسے وہ ہمیں گھیری ہوئی ہیں, ہم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے, نکل نہیں سکتے, نکلیں گے تو ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے گا, ہم سڑکوں پر آ جائیں گے. اگر پیچھے ماں باپ سپورٹ کرنے والے نہ ہوں تو اور بھی مشکل ہو جاتی ہے کہ جی ہم تو سڑکوں پر آ جائیں گے, ہمارا کوئی والی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ پریشانی عورتوں کو زیادہ کھاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ اکثر شکایت کرتی ہیں کہ بھی کسی کے ہاں شوہر کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے کہ جی شوہر اپنی عادتیں تبدیل کرنے پر تیار ہی نہیں ہے, وہ عجیب و غریب قسم کی بچکانہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, گناہ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور عورت اس کی اس زندگی کے اوپر خوش نہیں ہوتی, اس کو اطمینان نہیں ہوتا. تو پھر عورت جو ہے وہ ایک فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ ان حالات کا سامنا کرتے کرتے عورت کے اپنے اندر غصہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے, اگرچہ کہ ظاہر ہے ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا, ہر گھر کی سچویشن ہوتی ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن عموماً اگر عورت کمزور ہو, اگر عورت کمزور ہو, جو کہ آج کل کے دور کے اندر پڑھے لکھے گھروں کے اندر ذرا کمی ہوتا ہے, لیکن ہوتا ابھی بھی ہے, ایون پڑھے لکھے گھروں کے اندر ایسی سچویشن ہیں کہ جن کے اندر مرد طاقتور ہوتا ہے اور عورت کمزور ہوتی ہے, تو اگر عورت کمزور ہو تو پھر اس کی زندگی ایسے گزر رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر پا رہی ہوتی, اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری ساری زندگی ایسی ہی گزر جائے گی, شوہر میری محنت کو اپریشیٹ نہیں کرتا, ایون اگر میں شوہر کے لیے بناؤ سنگھار بھی کروں, اچھے کپڑے بھی پہنوں, تو شوہر میری طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں, کبھی میری محنت کو تکلیف میں میرا ساتھ نہیں دیتا, میری محنت کو اپریشیٹ نہیں کرتا, اور اگر کوئی خرابی ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, تو سارا کا سارا الزام مجھے دینا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی سچویشنز بہت ساری عورتوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ ہیں, جو شوہروں کے ساتھ رہ رہی ہیں خالی, اور پھر کچھ خواتین ہوتی ہیں جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہ رہی ہوتی ہیں, تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر پھر ساس اور سسر بھی ہوتے ہیں گھر کے اندر, کبھی اس سے بڑھ کر کے نندیں بھی گھر کے اندر ہوتی ہیں, کبھی دیور اور جیٹھ بھی گھر کے اندر ہوتے ہیں, بڑی ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی ہو جاتی ہے یا چھوٹی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہے. تو اس حالات کے اندر جب وہ پھنس جاتی ہیں تو پھر ان کو پورا کا پورا سسرال جو ہے وہ اپنا دشمن نظر آ رہا ہوتا ہے, کہ یہ سسرال جو ہے وہ ہر وقت ہر کوئی جو ہے وہ مجھے تانے دیتا رہتا ہے, میری چھوٹی سی بھی غلطی کو جو ہے وہ بہت بڑا بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے, مجھ سے ایسی ایسی ایکسپیکٹیشنز, ایسی ایسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ جی ہر وقت جو ہے وہ مجھے ایک خاص انداز کا ان کی پسند کا کھانا بنانا ضروری ہے, اور ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ دوسرے وقت میں نہیں کھایا جائے گا, اور اس طرح کی بہت ساری ڈیمانڈز پھر عورتوں کے اوپر ہوتی ہیں. تو ان کی وجہ سے پھر وہ عورتیں جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں, اور اس قسم کی کیفیات آتی ہیں کہ جی بس ہماری زندگی تو اب ایسی ہی ہو گئی اور اب اس نے چینج نہیں ہونا. تو یہ مایوسی کی کیفیات یہ انسان کے اوپر آتی ہیں, اور شیطان پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل کرتا ہے اور ایسا مایوسی میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ تمہارے حالات جو ہیں وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہونے والے ہیں, بس تمہارے لیے یہ مقدر لکھ دیا گیا ہے. حالانکہ حقیقت حال ایسی نہیں ہوتی ہے, حقیقت حال یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں, کتنے بھی مشکل حالات کیوں نہ ہوں, لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے, اور اگر ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے بنا لیں جو کہ نیکوں کا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے, تو ہمیں اللہ کی سرپرستی نصیب ہو جائے گی, اور جس کو اللہ کی سرپرستی نصیب ہو جائے پھر اس کی کشتی اگرچہ کہ طوفان کے اندر ہچکولی بھی اگر کھا رہی ہو تو بھی اس کی کشتی پھر کنارے لگ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ڈوبنے نہیں دیتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر حالات آتے نہیں ہیں, بلکہ اس زندگی کی, اس دنیا کی زندگی کی کیفیت ہی یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ان دونوں چیزوں کے درمیان ہی چلتی رہتی ہے, حالات آتے رہتے ہیں, بلکہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آتے رہتے ہیں, لیکن جن کی سرپرستی اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان حالات سے ان کو ایک ایگزٹ پوائنٹ بھی دیتے رہتے ہیں. جیسے ہم ہائی وے کے اوپر جا رہے ہیں, ہائی وے کے اوپر آگے بہت انٹینس قسم کا ٹریفک جام آ گیا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھنٹوں اسی جام میں کھڑے ہوئے ہیں, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آ رہا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دور سے وہ جام نظر آیا لیکن اس ٹریفک جام سے پہلے ہی آپ کو ایگزٹ نظر آ گیا. اب آپ اس ایگزٹ کو لے لیتے ہیں, پھر جا کر کے جب آپ اوپر کے ہائی وے کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے وہ جام تو پتہ نہیں کتنے میلوں لمبا تھا. پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ ایگزٹ اگر ہمیں نظر نہ آیا ہوتا, ہمارے دماغ نے اس وقت کلک نہ کیا ہوتا کہ ہم اس ایگزٹ کو لے لیں, تو ابھی ہم بھی اسی جام کے اندر پھنسے ہوتے اور ہم اپنی منزل تک پہنچ ہی نہ پاتے. تو یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے نا, یہ سب خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اگر ہم نیک ہوں گے تو ہمیں نظر بھی آنا شروع ہوگا کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یہ واقعات جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر بتاتے رہتے ہیں تاکہ ہم ان سے جو ہے وہ اپنے دلوں کو مضبوط کریں, یثبت بہ فؤادک, تاکہ آپ کے دل جو ہیں وہ ان واقعات کو پڑھ پڑھ کر کے مضبوط ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کے خصوصاً یہ واقعات بتائے اور دوسری قوموں کو بھی بتائے, لیکن بنی اسرائیل کے واقعات بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن کے اندر آئے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات ایسے تھے کہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے, اور بنی اسرائیل کے حالات بھی جو ہے وہ اس امت کی زندگی کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، کہ محب تھے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، بہت زیادہ عید محبت کرنے والے، اور یہ کلیم اللہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ سورہ طٰہٰ کے اندر کچھ آیات ہیں جن کا کہ ارادہ یہ تھا کہ اس مضمون کے تحت جو ہے وہ ان آیات کی کچھ تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے. کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. کہ آپ مجھے نبوت کا کام عطا فرما رہے ہیں، فرعون کے سامنے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں، یہ اتنا مشکل ٹاسک ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کو انجام دے پاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک وش لسٹ رکھ دی، ایک وش لسٹ رکھ دی کہ اے اللہ مجھے اس کام کے لیے یہ ریسورسز چاہیے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی یہ سنا ہوگا کہ جب جو فوج کا کمانڈر ہوتا ہے وہ ایک خاص اسپیشل سروسز گروپ کے ٹیم کو جو ہے نا کوئی ٹاسک اسائن کرتا ہے، تو اس ٹیم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ پھر کمانڈر سے کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ٹاسک ہے، اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے مجھے فلانے 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 ریسورسز چاہیے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے جو مجھے ٹیم اسائن کری ہے تو یہ بڑی اچھی، لیکن ایک اور بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں، اس کے اندر اسپیشل اسکلز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ والے اسکلز جو ہے مجھے اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے چاہیے. تو اب وہ یہ پوری کی پوری وش لسٹ انکلوڈنگ دیٹ پرسنز نیم اپنے کمانڈر کے سامنے رکھتا ہے، تو کمانڈر کہتا ہے سب کچھ تمہیں مل جائے گا، ڈونٹ وری اباؤٹ دا ریسورسز، حتیٰ کہ جس بندے کا تم نام لے رہے ہو میں تمہیں وہ بندہ بھی دے دوں گا، تمہارا کام یہ ہے کہ ٹاسک کو مکمل کر کے آنا، کامیابی اس کے اندر حاصل کرنا یہ تمہارا کام ہے. تو بالکل گویا کہ یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہوا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو وش لسٹ رکھی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جو تم نے مجھ سے سوال کیا سب کچھ تمہیں دے دیا گیا. رب اشرح لی صدری، تمہارا سینہ بھی ہم نے کھول دیا. ویسر لی امری، تمہارے کام کو آسان کرنے کے لیے تمہیں جن جن چیزوں کی بعد میں ضرورت پڑتی رہے گی وہ چیزیں بھی تمہیں ملتی رہیں گی. اور تمہاری زبان کے اندر جو عقدہ ہے، جو لکنت ہے تمہاری زبان کے اندر، اس لکنت کو بھی ہم دور کر دیں گے. حالانکہ یہ ایک قسم کی پرماننٹ النس تھی جو کہ ان کی زبان جل چکی تھی بچپن کے اندر، اس کا لمبا واقعہ تھا، تو اس لکنت کو بھی دور فرما دیا. اور پھر ان کے خاندان میں سے ان کی مرضی کے مطابق، یعنی انہوں نے نام لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈیمانڈ رکھی، مجھے میرا بھائی چاہیے میرے خاندان میں سے، اور میرا بھائی ہارون چاہیے مجھے، نام لے کر کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ڈیمانڈ کو بھی پورا کر دیا، کیونکہ ٹاسک بہت بڑا تھا نا، عظیم ٹاسک دے کر کے بھیج رہے تھے، تو ساری ڈیمانڈز پوری کر دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، جب یہ سارے سوال پورے کر دیے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلاتے ہیں کہ اے میرے پیارے موسیٰ، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، کہ یہ جو تم نے وش لسٹ میرے سامنے رکھی تھی، میں نے یہ وش لسٹ تمہیں عطا کر دی، لیکن یاد کرو کہ تمہیں تو بچپن سے، بلکہ تمہارے پیدا ہونے کے وقت سے ہم تمہارے اوپر نوازشیں کرتے چلے جا رہے ہیں، تمہارے اوپر احسان جو ہے وہ تو ہم پہلے سے کرتے چلے جا رہے ہیں. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى، پھر یاد دلانا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور نبی علیہ السلام کو وحی کی شکل میں یہ ساری کی ساری آیات نازل فرمائی. تو یہ جو واقعہ پھر یہاں پہ، یعنی یہ جو آیات ہیں، تو ان آیات کی پھر تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی. ان آیات کے اندر ایک جگہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، کہ جب تو نے ایک نفس کو، ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دے دی تھی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں بہت سارے فتنوں کے اندر جانچا تھا، بہت ساری آزمائشوں کے اندر، فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، تو بہت ساری آزمائشوں کے اندر ہم نے تمہیں جانچا تھا. تو جو ہمارے اکابرین تھے وہ علم کے حریص تھے، کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر ڈیرے ڈالتے تھے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے اس لفظ سے، اس لفظ سے کیا مراد ہے. تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک تابعی گزرے، تو انہوں نے اس لفظ کو جب پڑھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، وہ فتنہ کا فتونہ، کیا مراد ہے اس سے. تو ان کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن بھی تھے، اور خصوصاً تفسیر کا علم ان کو اللہ تعالی نے عطا کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے اوپر، تو یہ مفسر قرآن مشہور تھے. تو یہ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس پہنچ گئے اور ان سے پوچھا کہ فتنہ کا فتونہ سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بہت تفصیل ہے، رات کا وقت ہو چکا ہے، تم ایسا کرنا صبح میرے پاس آنا تب میں تمہیں بتاؤں گا. تو علم کے حریص تھے، صبح ہوتے ہی پہنچ گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا رات کو مجھے بتائیں گے تو اب مجھے بتائیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر وہ حدیث شروع کری. بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ نبی علیہ السلام سے سن کے یہ فرمائی تھی، لیکن بعض جگہوں کے اوپر یہی روایت مرفوع کی حالت میں نہیں آئی، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے الہامی ان کو تفسیر دی یا کسی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیے بغیر یہ تفسیر بیان فرمائی. بہرحال بہت لمبی حدیث ہے، حضرت مسلم امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے لیے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت سارے پیغامات ہیں. ٹاپک کیا ہے ہمارا جو ساتھی دیر سے آئے ہیں ان کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، اور سرپرست جو ہوتا ہے وہ ہر مصیبت میں کام آتا ہے اور اکیلا نہیں چھوڑتا جس کی وہ سرپرستی کرتا ہے. تو جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے اوپر اس دنیا کی زندگی میں آزمائشیں آنا ختم نہیں ہو جاتی بلکہ مستقل یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، لیکن ہر آزمائش کے اندر ان کو ایک ایگزٹ پوائنٹ بھی مل جاتا ہے. تو یہی معاملہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، اور ہمارے ساتھ بھی اگر ہم صالحین میں شامل ہو جائیں گے تو ہمیں بھی جو ہے نا الٹے سیدھے سولوشنز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ تعالی ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں چلائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موسیٰ کہ یہ جو فتنہ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ فتنہ کا فتونہ، کہ ہم نے آپ کو کئی بار آزمائشوں میں ڈالا، تو یہ جو ہے دراصل بہت سارے مختلف واقعات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آئے. تو سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی موسیٰ یہ فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے ایک دن فرعون کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ لوگ واقف تھے ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی کہ میری اولاد کے اندر نبی پیدا ہوں، تو ان کی اولاد جو ہے وہ تو بنی اسرائیل ہے جن کے اوپر ہم لوگ مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے، تو ابراہیم جو ہیں ان کی دعا یقیناً پوری ہوتی ہے، ان لوگوں کو بھی یہ بات پتا تھی. اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے انتظار میں کہ ایک نبی آئے جو کہ ان کو تمہارے تسلط سے آزاد کرائے. تو پہلے یہ لوگ سمجھتے تھے، یعنی یہ درباری کہہ رہے ہیں فرعون کو، کہ پہلے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور وہ بادشاہ بھی بن گئے تھے. لیکن جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور بنی اسرائیل اپنی حرکتوں پہ اتر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے تسلط میں ان کو دے دیا، فرعون اس کے اوپر ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، تو بنی اسرائیل پھر لگ گئے نبی کے انتظار کے اندر. یہ بنی اسرائیل کبھی پرانی عادت تھی اور ہم بھی بیسیکلی یہی کرتے ہیں، ان کی پرانی عادت تھی، نبی آتا تھا اس نبی کے اوپر ایمان لے آتے تھے اور پھر اس کے بعد حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے تھے، پھر نبی جاتا تھا تو پھر وہ برائی کی زندگی میں اتر آتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا تھا، پھر نبی کے انتظار میں لگ جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نبی بھیجتے تھے، پھر اس نبی کے ساتھ یہی پروسیس کرتے تھے، پھر اس نبی کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا تھا اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیتا تھا، پھر نبی کے انتظار میں لگ جاتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بھی یہ لگے ہوئے تھے کہ وہ آئیں گے اور دشمنوں سے نجات دلائیں گے، لیکن پھر وہی حرکت کری، جب آ گئے تو ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ لوگ جو ہے فرعون کے درباریوں نے کہا کہ یہ اس نبی کا انتظار کر رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو نبی پیدا ہوگا جو تجھ سے ان کو نجات دلائے گا. تو فرعون نے کہا کہ اچھا اگر پیدا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تو یہیں پر ہیں نا، تو اس کا کوئی حل کرو کہ کسی طرح اس کی پیدائش کو روک دیا جائے. جو کافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مت مار دیتے ہیں، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اس قسم کی پھر حل وہ کافر ہی تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ سمجھ کی بات تھی کہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی نبی پیدا ہوگا، تو بھائی جب خود کہہ رہے ہو یہ بات تو تمہاری اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، تو تم اس کا حل کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ اپنے حل تلاش کرو. تو ہم بھی یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں ہم اپنے حل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے ایمان کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں, اپنے اعمال کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں. تو فرعون نے بھی وہی کام کیا, حل تلاش کرو. تو لگ گئے اس کے درباری پھر مشورہ کرنے میں. تو خوب مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے حل بھی بڑا زبردست تلاش کیا. کہنے لگے کہ پیدا ہوگا تو ایسا کرتے ہیں جتنے پیدا ہونے والے ہیں سب کو مار دیتے ہیں, تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو کافر کا یہی حل ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی, فرعون کو یہ حل پسند بھی آ گیا, چلو بھائی سب کو مار دو, جو بچہ پیدا ہو جو میل چائلڈ پیدا ہو سب کو مار دو. باقاعدہ ایک ان کی ایک بریگیڈ بنائی گئی اور اس بریگیڈ کو چھریاں دی گئیں, خاص ذبح کرنے والی چھریاں, بچوں کو جو ذبح کر سکیں. اور ان کو بنی اسرائیل کے گھروں میں بھیجنا شروع کیا, جا کر کے دیکھتے تھے کہ جس گھر کے اندر ان کو کوئی بچہ نومولد نظر آتا تھا تو اس بچوں کو ذبح کر دو, کر دیتے تھے اس طریقے سے. کچھ عرصہ کرتے رہے, پھر ان کو خیال آیا کہ یہ جتنے ایکسپیٹس ہیں ہمارے ملک میں سارے چلے گئے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, کام تو ہمیں کرنا پڑے گا, اس لیے کہ سارے مشقت کے کام تو یہ کرتے ہیں, تو اگر سب کو مار دیں گے تو پھر ہمیں کرنا پڑ جائے گا. تو پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ ہاں سب کو نہیں ماننا چاہیے. تو پھر دربار میں مشورہ ہوا کہ اب کیا کریں گے ان کا حل. تو حل بھی بڑا زبردست نکالا. کیا حل نکالا؟ کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال جو بچے پیدا ہوں ان سب کو مار دیتے ہیں, اور دوسرے سال جو بچے پیدا ہوں ان کو نہیں مارتے, تاکہ ایکسپرٹ سارے ختم بھی نہ ہوں اور کام بھی ہمارے سارے بنتے رہیں, لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں, ان کی نفری بھی کم ہو جائے گی. تو نفری بھی کم کرو, سب کو ختم بھی نہ کرو, ورنہ ہاؤس بوائے کا کام ہمیں خود کرنا پڑ جائے گا, رائٹ, اور باقی جتنے کام ہوتے ہیں محنت مزدوری والے. تو یہ بڑا زبردست حل نکالا انہوں نے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ایک سال میں ماریں گے, ایک سال میں نہیں ماریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جس سال میں نہیں مارنا تھا اس سال کے اندر ہارون علیہ السلام کو پیدا فرما دیا, جس سال نہیں مارنے کا فیصلہ تھا تو وہ تو بچ گئے ایسے ہی سیدھے طریقے سے. پھر ہارون علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جو تیسرا سال آیا, تو وہ تیسرا سال جو تھا وہ مارنے والا سال تھا, تو اس سال کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو سکتے تھے اس سال میں جس میں نہیں مارنا ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی ہیں نا اپنی. تو یہ باتیں ہمارے غور کے لیے ہیں, ہمارے فکر کے لیے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کام کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کام نہیں کیا بلکہ دوسرے طریقے سے کام کیا. ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالنا جس کو کہتے ہیں, یعنی مرنے والے سال کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان کہ اب تھوڑی دیر میں پولیس والے آئیں گے اور میرے بچوں کو ذبح کر دیں گے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ جب سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث سنا رہے تھے تو فرمایا کہ یہ جو موقع تھا یہ فتنہ کا پہلا فتنہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے قتل کا منصوبہ بن چکا تھا. تو یہ پہلی آزمائش تھی. اب اس پہلی آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل کے اندر ایسا الہام کیا جو کہ کوئی ماں سوچ بھی نہیں سکتی, کوئی ماں تصور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دریا برد کر دے. لیکن ایسا الہام تھا اور اتنا کلیئر الہام تھا کہ ایز اف وہی, حالانکہ وہی نہیں تھی لیکن اتنا کلیئر الہام تھا ایز اف وہ وہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نیک تھیں اور جب ان کے بعد دل کے اندر یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ ہاں یہ اللہ ہی کی طرف سے خیال ہے, تو انہوں نے اس خیال کے اوپر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے اپنے بچوں کو تابوت میں بند کر کے پانی کے اندر ڈال دیا. اچھا تفسیر پڑھیں تو بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آتی ہیں. تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس تعالیٰ غالباً فرما رہے ہیں, یا ویسے تفسیر جو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دیگر ذرائع سے کر رہے ہیں, کہ جب یہ معاملہ انہوں نے کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے اس خیال کو فالو کر کے اطاعت کر کے جب یہ عمل کر دیا نا, اس کے بعد شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کیے ان کے دل کے اندر. تو ان کے دل کے اندر بھی شیطانی خیالات آئے. شیطانی خیالات سے کیا مراد؟ گناہ کے خیالات نہیں بلکہ وسوسے, یعنی جس کو کہتے ہیں وسپرنگز آئیں اور شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا بنے گا. تو اس موقع پر لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں جنہوں نے اللہ کے وعدے پر اعتماد کر کے اپنے بچوں کو پانی میں ڈالا تھا, شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے وہ اس وعدے کو بھول گئیں. یعنی شیطان جو ہے وہ اپنے وسوسوں کے ذریعے سے بھلا دیتا ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا سورہ کہف کے اندر یہ معاملہ ایک نبی کے ساتھ بھی, بلکہ اس وقت تو نبی نہیں بنے تھے, بعد میں جا کے یوشع بن نون علیہ السلام, جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نوجوان چل رہے تھے, تو ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ جی ہمیں یاد دلا دینا جب یہ مچھلی جو ہے نا وہ نکل کر کے پانی میں چلی جائے گی تو ہمیں بتا دینا. لیکن موسیٰ علیہ السلام سو گئے, مچھلی جو ہے وہ اس تھیلی میں سے نکلی اور پانی کے اندر ایک عجیب طریقے سے چلی گئی. اب یہ معاملہ ایسا تھا جس کو کہ دیکھ کر کے کوئی انسان بھول نہیں سکتا کہ ایسا عجیب معاملہ ہوا کہ مچھلی نے پانی کے اندر سرنگ بنا لی. لیکن کیا ہوا کہ وہ بھول گئے, اور موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو پھر دونوں سفر کے اوپر روانہ ہو گئے. تو جب پتا چلا کہ بھئی مچھلی کہاں ہے, یوشع بن نون نے کیا کہا تھا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا یہ بات. تو شیطان بھلانے کا کام کرتا ہے, اور یہ بھی ظاہر ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف یہ کام نہیں ہوتا. تو شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر ایسی باتیں ڈالی کہ ان کو اللہ کا وعدہ بھول گیا اور وہ لگ گئی پریشان ہونے. ٹھیک ہے, ٹیمپرری پریشانی جس کو کہتے ہیں, جس کو ہم نے شروع میں ایکسپلین کر دیا تھا کہ ٹیمپرریلی فکر اور پریشانی لاحق ہوتی ہے صالحین کو, لیکن وہ پرماننٹ نہیں رہتی. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کو یہ پریشانی لگ گئی اور وہ لگیں فکر کرنے کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا. حتیٰ کہ شیطان نے آ کر کے یہ بھی بات دل میں ڈالی کہ تم نے غلط کیا کہ پانی میں ڈال دیا, اگر تمہارے سامنے ہوتا تو تمہارے سامنے آ کے فرعون کے ساتھی کے سپاہی اگر ذبح بھی کرتے نا تو کم از کم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا, تم خود اس کا کفن دفن کر لیتی, تمہیں پتا تو ہوتا نا کہ تمہاری بچے کی قبر کدھر ہے. کہتے ہیں نا کہ قبر کو دیکھ کر کے آنکھوں کو سکون مل جاتا ہے, تو کم از کم یہ تو ہوتا. اب تو پتہ نہیں سمندر میں کیا ہوگا اس کے ساتھ, کوئی جانور کھا جائے گا, کوئی مچھلی کھا جائے گی, ڈوب کر کے مر جائے گا, ایسے ایسے خیالات ڈالنے شروع کر دیے. تو یہ وسوسے جو ہوتے ہیں شیطان کے یہ چلتے رہتے ہیں, یہ ایون نیکوں کے ساتھ بھی چلتے ہیں جب ان کے اوپر ایسی کیفیات آتی ہیں. لیکن انہوں نے جو اللہ کی اطاعت کری ہوتی ہے یہ اطاعت ان کے کام آ جاتی ہے, اور یہ چیز پرماننس اختیار نہیں کرتی, یہ ٹیمپرری ہوتی ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے. تو ان کی والدہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب ان کو یہ پریشانی کے خیالات آئے تو انہوں نے صبح ہو کر کے ہونے پر اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ بیٹا ذرا جا کر کے بھائی کی خبر تو لاؤ. تو بیٹی جب باہر نکلی تو ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو تابوت تھا وہ پانی میں تیرتے تیرتے ایک ایسے مقام کے اوپر پہنچا جہاں پر فرعون کے دربار کی کنیزیں اپنے کپڑے وغیرہ دھویا کرتی تھیں. تو انہوں نے اس تابوت کو دیکھا, اس کو اٹھا کے پکڑ لیا, اور پھر سوچا کہ ان کو اس کو کھولتے ہیں, اس کے اندر کوئی خزانہ نکلے گا. لیکن ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ ہمیں تو اپنی مالکن کے سامنے اس کو پیش کرنا ہوگا, بیکاز دس از ڈسپلن, تو اگر ہم نے اس میں سے اس کو کھول لیا نا تو مالکن کو شبہ ہوگا کہ شاید ہم نے اس میں سے کوئی چیز نکال لی ہے, تو پھر وہ ہمارے اوپر ناراض نہ ہو. تو ایسا کرتے ہیں, اس کو کھولتے بھی نہیں ہیں, اس کو ایز اٹ از لے کر کے جاتے ہیں اپنی مالکن یعنی فرعون کی بیوی کے پاس. تو اب انہوں نے اس تابوت کو لیا اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے پاس لے کر کے پہنچ گئیں. آسیہ علیہ السلام نے اس تابوت کو کھولا, اور کھولتے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي, اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جتلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک محبت کی تجلی ڈال دی, ایسی تجلی ڈالی کہ جب فرعون کی بیوی نے تمہیں دیکھا تو وہ تمہاری محبت میں گرفت ہو گئی یعنی گرفتار ہو گئی, اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو اس بچے کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے. لیکن تھوڑی دیر میں ڈرامہ چل رہا ہے, ڈرامہ تو نہیں ختم ہوتا نا, تو ڈرامے کا نیکسٹ سین کیا ہے کہ فرعون کے سپاہی ان کو بھی پتا لگ گیا کہ ایک بچہ ہے جو کہ یہاں پہنچا ہے نیو بورن, تو وہ پہنچ گئے آسیہ کے پاس. اب دیکھیں فرعون کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ تھا تو بڑا ظالم, لیکن اس نے ایک ایسا نظام حکومت بنایا تھا جس کے اندر انصاف ہوتا تھا اس کے اپنی عوام کے ساتھ, اس کے اپنے معاملات کے اندر انصاف جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا تھا, عدل و انصاف والا معاملہ, یعنی بڑے کو چھوٹے کے اوپر فوقیت نہیں دی جائے گی, اگر غلطی کی ہے تو بڑے نے کی ہے اس کو بھی سزا ملے گی, چھوٹے نے کی ہے اس کو بھی سزا ملے گی. تو اب ذرا تصور کریں, ملکہ ہے, فرعون کی بیوی ہے, لیکن سپاہی اس کے پاس پہنچ گئے, جی ہمیں بچہ دیجئے, ہمیں تو بادشاہ کا حکم, ہمیں تو قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو فرعون کی بیوی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ برا جاؤ یہاں سے, मैं मलका हूं तुम्हें नजर नहीं आता, मलका के सामने आके ऐसे सवाल नहीं करते। नहीं, आसिया ने कहा अच्छा तो इसका कोई हल निकालते हैं, चलो फिरौन के पास चलते हैं जिसने कानून नाफिज किया है, फिरौन के पास चलते हैं, अगर वो कहेगा मार दो तो मार देंगे, और वो कहेगा छोड़ दो तो छोड़ देंगे। ये नहीं कहा कि मैं मलका हूं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आकर के इस तरह की बात करने की। ठीक है, तो वो राजी हो गए। तो ये फिरौन के पास गई और फिरौन को जाकर के जो कहा कि अच्छा, इब्ने अब्बास रतालों ने फरमाया कि ये दूसरा फितना था मूसा अलैहिस्सलाम में जिसको जिसमें मुब्तला किया गया था, फतन ना का फतूना का दूसरा फितना, दूसरी आजमाइश, कि अब उनके पानी से बच गए तो छुरियों के सामने अब छुरियों से कत्ल होने का मौका आ गया। तो खैर अल्लाह ताला ने फरमाया, ने इस तरह से मामला किया कि फिरौन की बीवी फिर फिरौन के पास गई और फिर फिरौन के सामने वो सारी बातें करी कि देखो ये बच्चा है इसको क्या पता, और ये तो हमारी आंखों की ठंडक है, तुम्हारी आंखों की भी ठंडक है। आसिया अलैहिस्सलाम ने बड़ी अजीब बात कही कि ये हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। तो फिरौन आगे से जवाब देता है कि ये होगा तुम्हारी आंखों की ठंडक, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है, ये मेरे आंखों की ठंडक नहीं है। इसके ऊपर मुफस्सरीन ने एक अजीब नुक्ता लिखा, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की कि जिसकी कसम खाई जाती है जा सकती है, यानी अल्लाह ताला, अगर फिरौन उस वक्त बीवी की तरह अपने लिए भी मूसा अलैहिस्सलाम के कुर्रतुल ऐन आंखों की ठंडक होने का इकरार कर लेता तो अल्लाह ताला उसको भी हिदायत दे देता जैसे कि उसकी बीवी को हिदायत दी थी। तो इसके ऊपर अल्लाह वालों ने नुक्ता लिखा कि अल्लाह ताला अल्लाह वालों के साथ जो मोहब्बत होती है, अगर इस मोहब्बत की एक निगाह कोई अल्लाह वालों के चेहरे के ऊपर डाल दे, अल्लाह ताला उसके लिए हिदायत के फैसले कर देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये निगाह मोहब्बत की निगाह होनी चाहिए, वरना निगाह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर अबू जहल ने भी डाली थी, अबू लहब ने भी डाली थी, लेकिन मोहब्बत की निगाह नहीं थी। चूंकि आसिया अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की निगाह डाली थी तो अल्लाह ताला ने हिदायत के फैसले फरमा दिए। फिरौन के पास एक मौका आया था लेकिन उसने इस मौके को गंवा दिया। बहरहाल बीवी के कहने से फिरौन ने लड़के को आजाद कर दिया। फिर उसके बाद मामला क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीने से इनकार कर दिया। इतनी सारी दाइयां आईं, औरतों को बुलाया गया कि बच्चा है, बच्चा भूखा है, कैसे जिएगा, कैसे हमारा सहारा बनेगा, हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, तो मर जाएगा दूध पिए बगैर। तो सबका दूध पीने से इसने इनकार कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, और फिर कहा कि अच्छा बाहर लेके निकलो, बाजारों में ढंडोरा पीटो कि कोई तो हो जो कि इस बच्चे को दूध पिला सके। तो ये जो फिरौन की कनीजें थीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर के सड़कों पे जा रही थीं कि कोई औरत मिल जाए जो कि इस बच्चे को दूध पिला सके। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जब अपनी मां के हुक्म से घर से निकली तो उनको बाजार में यह मजमा नजर आया। वो कोई महल में नहीं पहुंची थी मूसा वो फिरौन के, बल्कि सामने सड़क पर ही उनको यह मजमा नजर आ गया कि एक बच्चा है जिसका जो किसी का दूध नहीं पी रहा। जब पहुंची तो देखा तो मेरा भाई है। तो देखते के साथ ही कहा कि जी मैं एक खानदान वालों को जानती हूं जो कि इसके बड़े वफादार होंगे, बहुत इसके खैर ख्वाह और हमदर्द होंगे। तो इस मौके के ऊपर कनीजों के दिल के अंदर यह बात आई कि तुम ये क्यों कह रही हो कि बड़े खैर ख्वाह होंगे, लगता यह है कि शायद या तो ये खुद इस बच्चे की मां है या उसकी कोई करीबी रिश्तेदार है, तो इस बच्चे की हकीकत बताओ। तो इब्ने अब्बास रतालानो ने फरमाया कि ये तीसरा फितने का मौका था मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो आया, यानी बार बार फंस रहे हैं, बार बार फंस रहे हैं, राइट, लेकिन बार बार अल्लाह ताला निकाल रहे हैं। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन के दिल में बात डाल दी कि कितना अच्छा जवाब दिया कि वो इसलिए खैर ख्वाह होंगे क्योंकि वो फिरौन की रियाया हैं, बेचारे गरीब कमजोर हैं, अगर वो इस खिदमत के लिए सेलेक्ट हो गए तो उनको भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो जाहिर है वो खैर ख्वाही क्यों नहीं करेंगे। एक लॉजिकल सवाल का जवाब दे दिया और बात खत्म हो गई। तो अल्लाह ताला ने फिर बचा लिया, हालात आए फिर बचा लिया। फिर उसके बाद मामला क्या हुआ कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा आई, आपको पता ही है, सुना ही होगा बयानात के अंदर कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा आई, फिरौन की बीवी ने उनसे कहा कि तुम महल के अंदर ही रहो और बच्चे को दूध पिला दिया करो। तो वो उस वक्त इब्ने अब्बास ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अल्लाह ताला का वादा याद आ गया, जो वादा वो भूल रही थीं शैतान के वसवसों की वजह से, वो वादा अब याद आया जब मूसा अलैहिस्सलाम उनकी गोद में वापस आए, तब याद आया कि हाँ अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को मुझ तक वापस पहुंचा दिया। जब याद आ गया ना, अब वो अड़ गई कि मैंने यहां नहीं रहना, मैंने अपने घर जाना है। तो आसिया ने कहा कि ठीक है, तुम अपने घर ले जाओ, तुम उसको दूध भी पिलाओ, पैसे भी मैं दूंगी तुम्हें, तनख्वाह भी तुम्हें मैं दूंगी अपने बच्चे को दूध पिलाने के। तो अल्लाह ताला कैसा मामला करते हैं। पहले क्या था कि अपने बच्चे को दूध पिलाना सबसे मुश्किल काम लग रहा था, उसकी जान बचाना मुश्किल काम लग रहा था। अल्लाह ताला की बात मानी, अतात करी, उसके ऊपर एक ऐसा कदम उठा दिया जो कि बज़ाहिर बर्बादी वाला कदम था, दुनियावी तौर पर वो एक नुकसान वाला कदम था, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि वही दूध पिलाना दोबारा मिल गया, और इस दफा जो है वो पेट दूध पिलाना, अपनी औलाद को दूध पिला रही है लेकिन उसके ऊपर से इनामात भी मिल रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इस तरह से दूध पिलाना शुरू कर दिया, और मूसा अलैहिस्सलाम फिर बड़े हो गए, थोड़े ताकतवर हो गए। फिर अहलिया फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से कहा कि अब इसको मेरे पास लेकर के आओ, क्योंकि मैं इसको देखने के लिए तड़प रही हूं, लेकिन तुम जब मेरे पास लेकर आना, तो उस वक्त उन्होंने अपने दरबार के सारे लोगों को ये ऐलान किया कि ये बच्चा आ रहा है और तुम लोगों ने इसको इनामात और इकराम से नवाजना है, क्योंकि ये मेरी पसंद है, ये आ रहा है दरबार में। तो सारे के सारे दरबारी, आपको पता ही है, बादशाह सलामत और उनकी मलका के आगे पीछे फिरते हैं उनकी बात मानने के लिए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम एंट्री दे रहे हैं दरबार फिरौन के अंदर, तो उनके ऊपर तोहफों और हदाया की बारिश कर दी गई, सब ने जितना दे सकते थे दिया। फिर उसके बाद आसिया अलैहिस्सलाम फिरौन को, मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर फिरौन के पास पहुंची, और यहां पर क्या मामला हुआ, यहां पर वो लुकनत वाला मामला हुआ कि फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उसकी दाढ़ी पकड़ी और उसको एक चाटा नसे लगाया, एक थप्पड़ लगाया उसको, और दूसरी रवायात में है कि एक छड़ी थी उनके हाथ में, वो छड़ी मूसा अलैहिस्सलाम, वो फिरौन के सर पे मारी। तो जब इस तरह से हुआ ना, तो दरबारी देख रहे थे, और दरबारियों को अंदाजा तो होता है कि भाई ये बच्चा शक्ल से जो है वो कोई किप्ती तो नहीं लग रहा, जो कॉप्टिक्स होते हैं उनकी शक्ल डिफरेंट होती है। आज भी अगर आप देखें तो बड़ी डिफरेंट शक्ल के लोग होते हैं इजिप्ट के अंदर, कुछ जो है वो अरब लगते हैं, कुछ अरब नहीं लगते, कॉप्टिक्स लगते हैं, वो फिरौन की औलाद में से है, तो शक्ल ही डिफरेंट है। तो देखने से ही पता लग जाता है कि भाई ये बनी इसराइल में से बच्चा है और ये इसमें से, हमारे में से नहीं है ये। तो उन लोगों को शुबा तो पहले से था, तो उन्होंने कहा ये बच्चे ने देखो तुम्हें जो मारा है ना, ये लगता है ये वही बच्चा है। तो उसके ऊपर आसिया अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला ने बात डाली कि किसी तरीके से ना बचाओ। तो आसिया अलैहिस्सलाम ने सजेशन दिया कि भाई ये बच्चा है, छोटा है, इसने जो तुम्हें ये मारा है ना, तो कोई अकलमंदी की वजह से नहीं मारा कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको पता है कि ये मेरा दुश्मन है तो मैं इसको मारूं, इस वजह से नहीं मारा, बल्कि बच्चे जिस तरह से हरकतें करते हैं तो इस तरीके से इसने ये हरकत कर दी है, कोई भी बच्चा कर सकता है ये काम। तो कन्विंस करने के लिए आसिया ने बाकायदा एक सोल्यूशन पेश किया कि देखो हम इसके सामने ना एक प्लेट के अंदर जवाहर रखते हैं, हीरे जवाहर, मोतियां थी असल में, और एक के ऊपर हम अंगारे रखते हैं, अगर ये अकलमंद होगा ना जैसे कि तुम समझ रहे हो, तो ये अंगारे की तरफ हाथ नहीं बढ़ा, ये अंगारे की तरफ हाथ बढ़ाएगा, इसलिए कि अंगारा जो होता है वो ज्यादा ग्लिटर कर रहा होता है, और हीरे की जो ग्लिटरिंग है तो ये तो औरतों के अलावा किसी को समझ में नहीं आती, हमें तो समझ में नहीं आता, पता नहीं ये जेवरात क्यों इतना औरतों को अच्छे लगते हैं, लेकिन औरतों को पता होता है कौन सा अच्छा है, कौन सा कितना ज्यादा अच्छा है, कौन कितना ज्यादा अच्छा है, तो बच्चे को तो ये बातें नहीं पता होंगी ना, तो ये जवाहरात की तरफ अट्रैक्ट होने की बजाय अंगारों की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इससे तुम्हें पता लग जाएगा। बहरहाल जब ये टेस्ट किया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम थे तो अल्लाह के नबी बनने वाले थे, और अल्लाह ताला अपने नबियों को बचपन से ही ऐसी अक्लो फतानत अता फरमाते हैं, तो इन्होंने वाकई अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाया, इन्होंने वाकई अंगारों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया बल्कि जेवरात की तरफ हाथ बढ़ाया। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ को पकड़ करके अंगारों पर डाल दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अंगारा बाकायदा उठा लिया और अपने मुंह में डाल दिया, जैसा कि हर बच्चा करता है, हर नई चीज को उठा के मुंह में डालने की कोशिश करता है ताकि उसका टेस्ट पता लगे। तो जब उन्होंने मुंह में डाल लिया तो उस अंगारे से उनकी जुबान जल गई थी, जिसकी वजह से उनकी जुबान में लुकनत थी। लेकिन फिरौन ने फौरन ही मामले को भांप लिया कि हां वाकई ये बच्चा ही है, आम सा बच्चा है, तो उसने बाकायदा इनके हाथ से उस अंगारे को खींच करके फिर फेंक भी दिया। तो इस तरीके से ये चौथा फितना था جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پھر یعنی ان کی لائف جو ہے آن دا لائن چوتھی دفعہ آئی. پھر اس کے بعد آگے چلے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کے اندر رہنے لگے اور اسی طرح پرورش پا کر کے جوان ہو گئے اور اتنی ان کے اندر طاقت آ گئی اور اتنا ان کا اکرام ہو گیا اس ملک مصر کے اندر کہ ان کی وجہ سے فرعون کے لوگ اب بنی اسرائیل کے اوپر ویسے ظلم نہیں کرتے تھے جیسے پہلے کرتے تھے. یعنی اب جو ہے وہ ان کی نسبت سے بنی اسرائیل کی بھی عزت بن گئی. ایک بنی اسرائیل کا بھی ٹیکا جو ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں اپنے کراچی میں ٹیکا جو ہے, وہ ان لوگوں کے اوپر بن گیا اور وہ ذرا سہم کر کے رہنے لگے. ان کی تذلیل و توہین کی قبطیوں کے اندر ہمت نہ رہی. اب معاملہ وہ والا پیش آیا, اور یہ آخری بات کر کے پھر ختم کریں گے, اس لیے کہ یہ آخری اور پانچواں فتنہ ہے جو کہ ابن عباس تعالیٰ نے غالباً فرمایا, بیکاز اس کے آگے انہوں نے مزید نہیں لکھے. اس موقع کے اوپر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ واپس آ رہے تھے, شہر میں واپس آ رہے تھے یا شہر کے باہر کی طرف سے جو ہے وہ داخل ہو رہے تھے, اور صبح کا وقت تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بنی اسرائیل کا اور ایک آدمی آل فرعون کا, ان دونوں کے درمیان جھگڑا لڑائی ہو رہی ہے. تو جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا اس کو پتا تھا کہ جی موسیٰ علیہ السلام یا تو ہم میں سے ہی ہیں یا ہماری حمایت کرنے والوں میں سے ہیں, تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ہیلپ کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اس آل فرعون کے بندے کے اوپر کہ یہ میرے ہوتے ہوئے بنی اسرائیل کے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہی معاملات ختم ہو گئے تھے یا کم ہو گئے ہوں گے. تو ان کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اس آل فرعون کے بندے کو جو ایک گھونسا مارا نا غصے میں آ کر کے, تو اس کا تو کام ہی تمام ہو گیا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس کا تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہی ہو گیا, جان سے ہی چلا گیا. لیکن اس قتل کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو بہت ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگی اور خود ایگری کیا فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطان کا عمل ہے. اسی کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ صرف اللہ کو یاد نہیں رکھتے, اللہ کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ شیطان کو بھی یاد رکھتے ہیں, اور مستقل برے کاموں کی نسبت شیطان کی طرف کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ نہ تو ہم صحیح معنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ وہ ہمارا دوست ہے, اور ہم اپنے دشمن سے تو اس سے بھی زیادہ غافل ہو گئے ہیں جس سے زیادہ جتنا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ سے غفلت تو پھر ہماری تھوڑی ہے کہ ہم نیکیاں تو پھر بھی کر لیتے ہیں, عبادتیں تو پھر بھی کر لیتے ہیں, کلمہ پڑھ لیتے ہیں, تسبیحات پڑھ لیتے ہیں, نمازیں پڑھ لیتے ہیں, قرآن پڑھ لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے غفلت ہماری ہے بہت, لیکن وہ کامل درجے کی غفلت نہیں ہے. لیکن دشمن سے ہماری غفلت ایسا لگتا ہے کہ کامل درجے کی پہنچ گئی ہے, ہم بالکل بھی اپنے آپ کو دشمن سے خطرے میں نہیں محسوس کرتے, اسی وجہ سے ہم حفاظتی تدابیر نہیں کرتے دشمن سے بچنے کے لیے اور اپنے اعمال کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے اپنے قرآن کے اسلوب میں ہمیں سکھلا دیا ہے, بھئی غلطی ہو گئی مان لو, یہ غلطی تمہارے لیے آسانی کر دی ہے, اس غلطی کو شیطان پہ ڈال دو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. ہم تسلیم ہی نہیں کرتے غلطی کو. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بننے والے تھے, اتنے نیک صالح انسان تھے, جب کوئی مصیبت آتی تھی شعور کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ سے کلام شروع کر دیا, لیکن اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہیں سمجھ رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ جی شیطان مجھ پر تو غالب نہیں آ سکتا جیسے ہم سمجھتے ہیں, شیطان مجھ پہ غالب کہاں آ سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. فوراً کہہ رہے ھذا من عمل الشیطان, یہ تو شیطان والا عمل میرے ساتھ مجھ سے ہو گیا. انہ عدو مضل مبین, یہ میرا دشمن ہے اور کھلا صاف دشمن ہے میرا. تو اللہ تعالیٰ سے جب اس طرح سے جو بھی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ انہ ھو الغفور الرحیم, کہا انہوں نے رب انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر دیا, شیطان کی وجہ سے تو عمل ہوا لیکن ریسپانسبلٹی پوری شیطان پہ نہیں ڈالی کہ جی میں نے تو کچھ نہیں غلط کیا, اپنے اوپر بھی لی ریسپانسبلٹی کہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا, بس آپ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف کر دیا, فغفر لہ انہ ھو الغفور الرحیم. تو اس معاملے کے بعد پھر کیا ہوا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ انہوں نے اس بندے کو مار دیا ہے. لیکن اگلے دن پھر معاملہ یہ ہوا کہ پھر اس کسی جگہ سے گزر رہے تھے, پھر ان کو وہی بنی اسرائیلی نظر آیا, اور اس بنی اسرائیلی نے پھر جو ہے وہ کسی کے ساتھ پنگا لیا ہوا تھا. یہ لفظ میں خاص کر استعمال کر رہا ہوں بات سمجھنے کے لیے کہ اس نے پھر کسی دوسرے کے ساتھ لیا ہوا تھا اور وہ پھر جھگڑ رہا تھا. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو جھگڑتا ہوا دیکھا نا, تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ اس کے اوپر آیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, مجھے تو لگتا ہے کہ تم جھگڑالو آدمی ہو, تم کرتے رہتے ہو اس طرح کی حرکتیں. لیکن پھر بھی انہوں نے اس قبطی کو روکنے کی کوشش کری, لیکن سچویشن ایسی بنی کہ بنی اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبطی کو نہیں بلکہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ شخص جو تھا نا, یہ اگرچہ کہ بنی اسرائیل میں سے تھا, اگرچہ کہ کمزوروں میں سے تھا, اگرچہ کہ مظلوموں میں سے تھا, لیکن یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقطہ یہ ہے کہ کمزوری, مظلومی ظالم کے خلاف, یہ بے قصوری کی گارنٹی نہیں ہوتی. یہ کوئی بے قصوری کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ جی اگر آپ کمزور ہیں, دوسرا آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں. ایسا نہیں ہوتا. تو اس بندے نے غلط کام کیا تھا, اس کی نیچر میں تھا پنگا لینا, اور جب بڑے کے ساتھ آپ پنگا لیں گے جو آپ سے زیادہ مضبوط ہے, تو پھر وہ تو آپ کے ساتھ پھر پیش آئے گا نا, ذرا آئرن ہینڈ کے ساتھ. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا, جو لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے, تو اگلا بندہ چونکہ غالب ہوتا ہے, زیادہ طاقتور ہوتا ہے, تو ہم سارا ملبہ اسی پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ ظالم ہے, میرا شوہر ظالم ہے, میری ساس ظالم ہے, میرا سسر ظالم ہے, میری نند ظالم ہے. تو سارا مسئلہ انہی کا ہے. بھائی آپ نے بھی کچھ کیا ہوگا, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور سارا قصور انہی کا ہے, ایسا نہیں ہوتا. الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کی ولی ہو جس نے کوئی کام ایسا نہ کیا ہو, بہت نہیں کم, بہت کم ایسا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پنگا آپ نے بھی لیا ہوا ہوتا ہے, آپ نے بھی معاملہ اللہ پہ نہیں چھوڑا ہوتا, آپ نے بھی صالحین کا راستہ اختیار نہیں کیا ہوتا, آپ بھی دوسرے قسم کے چکروں میں ہوتی ہیں, آپ بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک اپنی منطق لگا رہی ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ گڑبڑ آپ کر رہی ہوتی ہیں چاہے کسی بھی شکل کی ہو. تو اس وجہ سے نا معاملات چلتے رہتے ہیں اسی طریقے سے, وہ آپ کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گا اور آپ کی مدد کبھی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کی مدد تو اس وقت ہوگی نا جب آپ توبہ کریں, آپ اپنی اس ڈگر کو چینج کریں, تب آپ کی مدد ہوگی. خالی وظیفہ پڑھنے سے تو نہیں مدد ہو جاتی نا, لیکن اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. حتیٰ کہ جب اصلاحی تعلق بناتے ہیں, سو کالڈ اصلاحی تعلق, تو اس وقت بھی دوسرے کی اصلاح کے لیے بناتے ہیں, شوہر کی اصلاح ہو جائے, ساس کی اصلاح ہو جائے, نندوں کی اصلاح ہو جائے, اپنی اصلاح کی طرف فکر ہی نہیں آتی. پھر ایونچولی جب شیخ صاحب بھی کہتے ہیں یار بہت ہو گیا, سن سن کے کان پک گئے دوسروں کی برائی, اب آپ بھی ذرا اپنی اصلاح کی طرف دیکھ لیں, ذرا آپ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا غلطی کر رہی ہیں, شٹ آف, کٹ. اس کے بعد میسج آنے بند ہو جاتے ہیں, اس کے بعد رابطہ ختم ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں اس کے بعد. تو صاف ظاہر ہوتا ہے یہ غلطی اپنی ہوتی ہے, لیکن اپنی غلطی کی طرف تو دیکھنا نہیں ہے, اپنی غلطی کو ماننا نہیں ہے, سارا الزام دوسرے کے اوپر. تو یہ مجبوری, کمزوری اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ کوئی حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہیں. اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں, یہ حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہیں. تو اس بندے نے یہی کیا تھا, یہی کرتا تھا, اس کی یہ جھگڑالو طبیعت کا مالک تھا. تو ہم بھی جو ہوتے ہیں نا, وہ ہم کافروں کے نرغے میں جب آ جاتے ہیں نا, تو ہم لگے ہوتے ہیں کافروں کی برائیاں کرنے میں, یا مسلمان ملک ہے تو اپنے حکمرانوں کی برائیاں کرنے میں. اپنے اعمال کو نہیں دیکھنا کہ یہ ہم نے کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کافر ہمارے اوپر مسلط کیے گئے, ہم نے کیا کیا جس وجہ سے یہ حکمران ہمارے مسلط, ہم بیٹھے ہوئے پنگا لے رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, کبھی دھرنا ڈال رہے ہیں, تو کبھی احتجاج کر رہے ہیں, تو کبھی جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں, تو کبھی کچھ کر رہے ہیں, تو کبھی کچھ کر رہے ہیں, اور ہوتا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. حکومت تبدیل زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے, پہلے کے مقابلے میں زیادہ برا آ جاتا ہے, اور حالات تو درست نہیں ہوتے. حالات تو درست ہوں گے, اپنی اصلاح کرو گے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے, تاکہ اچھا حکمران اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. تو طریقہ اس کا یہ ہے. بہرحال قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر ہمارے لیے بہت ساری ہدایات ہیں, اگر ہم اس کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں اور صحیح طریقہ اختیار کریں. تو خیر اس بندے نے کیا کیا, اس بندے نے ایک بڑا بلنڈر کر دیا کہ اس نے جو ہے نا اس فرعونی کے سامنے یہ کہہ دیا کہ موسیٰ مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے بھی مار دو گے جس طرح کل تم نے اس کو مارا تھا. اب جو فرعون کے لوگ تھے وہ تو پہلے ہی یعنی پورے شہر کے اندر تلاش کر رہے تھے کس نے ہمارے بندے کو مار دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اس نے جب یہ بات سنی یہ بھاگ کر کے فرعون کے پاس پہنچ گیا کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے ایک بنی اسرائیلی نے کہہ دیا ہے کہ موسیٰ نے قتل کیا تھا، اس سے زیادہ بڑی گواہی کیا چاہیے؟ تو اس وقت جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ پانچویں آزمائش آئی کہ بنی اسرائیل کے یہ جو فرعون کے درباری تھے، یہ فرعون سے اجازت مل کر کے لے کر کے باقاعدہ ایک گروپ کی شکل میں سڑکوں کے اوپر نکل گئے کہ موسیٰ کو تلاش کریں اور اس کو اس آل فرعون کے بندے کے قتل میں اس کو بھی قتل کر کے معاملہ ختم کریں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف یہ رجوع کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ تم کہ نہیں، دل میں نہیں ڈالا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جو کہ ان کا ہمدرد تھا ان کے پاس جلدی پہنچا دیا، جس نے آ کر کے ان کو بتا دیا کہ وہ آ رہے ہیں تمہیں مارنے کے لیے، تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. حتیٰ کہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ یہ بندہ جو آیا تھا وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، یہ فرعون کا اپنا کزن تھا، اپنا کزن فرعون کا، جو کہ دربار میں موجود تھا جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. تو بھئی اللہ تعالیٰ کو کسی کو بچانا ہوتا ہے نا تو ایسے بچاتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو ہم اس کا لب لباب سارا کا سارا یہی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ الٹی سیدھے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں اور پڑھنے کے لیے وظیفے اور کرنے کے لیے جادو ٹونے اور اثرات یا اس قسم کے کوئی اور حل کہ کسی طریقے سے میری ساس میرے قابو میں آ جائے، میرا شوہر میرے قابو میں آ جائے، یا میرے وسائل میرے قابو میں آ جائیں، اس کی بجائے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور وہ صرف اور صرف اپنی اصلاح سے ہو سکتا ہے، وہ اپنی اصلاح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. تو یہ ساری کہانی آپ کو صرف اسی لیے سنائی تھی کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، ہم نیکوکاروں کی صف میں شامل ہو جائیں، اپنے گناہوں کا پیچھا چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی سرپرستی ہمیں حاصل ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اصل جنت میں پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہونے والا ہے، وہ مرنے کے بعد ہی ہونے والا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر حالات جیسے جیسے آتے جائیں گے ویسے ویسے ان حالات سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے جائیں گے. بہت ایزی ایکویشن ہے، بس اس کے اندر مشکل کام یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی نیت کر لیں اور اس کے لیے جو اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں وہ اقدامات اٹھا لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے کی اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا. جو بھی سن رہے ہیں چاہے قریب ہیں چاہے دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس اپنے یعنی اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو دہرا لیں کہ ہم اپنی پچھلی تمام زندگی کے غلطیوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرتا ہوں اور آگے ایک سچی اور سچی زندگی گزارنے کی نیت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. کچھ معمولات جو ہمارے مشائخ بتاتے ہیں وہ جلدی سے سن لیجئے، جو دعا کر کے ختم کریں گے. کل چھ معمولات ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے، تو وہ یہ ہیں کہ پہلا معمول کہ صبح شام استغفار کی تسبیح کریں 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. دوسرا معمول کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام درود شریف بھیجیں، چھوٹا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں. چوتھا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دھیان میں رہنے کی کوشش کریں کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو، یعنی علم اور ارادے سے کوئی بھی گناہ ہم نہ کیا کریں. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کسی جگہ بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس میں کرنا صرف یہی ہوتا ہے کہ نیت اس فیض کے آنے کی، رحمت کے آنے کی کر لی، اس کے بعد اپنے دل کی طرف فل فوکس متوجہ ہونے کی کوشش کری، اور جو بھی ذہن کے اندر خیالات اور وساوس آ رہے ہیں ان کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس نیت کے ساتھ جتنی دیر بھی بیٹھے رہیں گے یہ سارا وقت مراقبہ کہلائے گا۔ اور آخری، کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنائیں اور ان کے ساتھ اپنے دینی دنیاوی معاملات کو اس نیت سے ڈسکس کریں تاکہ ان کے اندر جو بھی غلطی ہو رہی ہو اس کی اصلاح ہو جائے، اصلاحی نیت کے ساتھ۔ برکت کی نیت کے ساتھ خالی تعلق بنانے سے انسان کو تھوڑی بہت برکت مل جاتی ہے لیکن اس کی اصلاح نہیں ہو جاتی، تو اصلاحی نیت کے ساتھ اس تعلق کو بنائیں تاکہ غلطیوں کی اصلاح ہو جائے اور ہمارا گھی جو ہے وہ ٹیڑھی انگلیوں سے نکلنے کے بجائے سیدھی انگلیوں سے نکل جائے، جو کہ آسانی کا راستہ ہے۔ تو یہ کل چھ معاملات ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العالی الوهاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا زدنا علما۔ اے کریم آقام، تیرا عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکوں کاروں میں شامل فرما۔ اے اللہ گناہوں کا پیچھا چھوڑ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے آپ کو اصلاح کے لیے پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اصلاح کے لیے موقع عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم آپ کی سرپرستی میں آ جانا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے اوپر مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بھی غلطی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، غلط فہمی ہے یا جو کچھ بھی ہے، اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کے اس کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ عقل و شعور عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی سرپرستی میں لے لیجئے۔ اے اللہ دنیا کی بھی آسانی عطا فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کی بھی آسانیاں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس کی فکر کرنے کے کرنے والوں کو، اے اللہ اس کے انتظام کرنے والوں کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ دین کی خدمت کے لیے، کام کے لیے ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری اولادوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے آگے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مغرب کے لیے صفحے بنا لیجئے، ان دونوں کمروں کے اندر مل کے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔